अच्छा अच्छा गया
तो आज कह रहा था इंटरनेट स्टार्ट नहीं हुआ था उस वक्त ब्रॉडकास्ट कि पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर एक और वाकया हुआ और उस वाकये में यह हुआ कि एक खातून मीनार पाकिस्तान के ऊपर 14 अगस्त के दिन गई थी तो उनके साथ वहां पे जो मौजूद क्राउड था लड़के उन्होंने बहुत बदतमीजी वाला मुआवजा किया बदसलूकी करी और उनकी बेहरमती करी और वगैरह वगैरह बहुत कुछ तो पूरे पाकिस्तान कौम का सर शर्म से झुक गया या झुकाने की कोशिश शुरू हो गई कि अब तक नहीं झुका तो अब झुक जाए
अब तो हो गया अब मैं जीत जाए
तो डिले भी आता है कुछ तो फिर लोगों ने एकदम से एक सुनामी आता है तो जरा संभलने में टाइम लगता है तो लोग संभले थोड़ी देर के बाद और फिर उन्होंने तहकीक करनी शुरू करी तो तहकीक करके जो बातें सामने आई तो वो अब जो है वो एक आर्टिकल दो आर्टिकल तीन आर्टिकल फिर उसके बाद लोगों के इंटरव्यूज वगैरह तो इस शक्ल के अंदर जो बातें सामने आ रही हैं वो क्या कि ये खातून जो थी ये इनका एक पब्लिसिटी स्टंट था कि इनका कोई वेब पेज या कोई फेसबुक इस तरह की जो चीजें होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो इनको ज्यादा हिट्स नहीं मिलते थे ज्यादा लाइक्स नहीं मिलते थे तो इस वजह से इनके पैसे नहीं बन रहे थे उनके ऊपर सिस्टम ये होता है कि जितना आपको लाइक्स मिलेंगे तो उसके हिसाब से फिर यूट्यूब वाले और जो पता नहीं कोई टिकटॉक निकला एक नया तो वो फिर आपको पैसे देते हैं तो जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा पैसे बनेंगे हत्ता के पैसे भी खाली नहीं बनते बल्कि कंपनियां भी स्पॉन्सर करना शुरू हो जाती हैं तो बहुत यानी ये पैसे बनाने का एक तरीका इस वक्त है दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो लोगों को अपनी वीडियो के ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए जो बन पड़ता है करते हैं सच बोलना हो तो सच सब कुछ बोल देते हैं जो नहीं बोलना था वो भी बोल देते हैं और झूठ बोलना हो तो झूठ की तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है या सच और झूठ को मिलाकर के दोनों चीजें जिसको धोखा कहते हैं तो वो भी खूब चलता है तो इस तरीके से लाइक्स बढ़ाई जाती हैं तो इनके लाइक्स बढ़ नहीं रही थी बड़ी कोशिशें करी इन्होंने बड़ी वाहियात किस्म की हरकतें करी लेकिन ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे तो अब जो है ना ये एक स्टंट ये एक इस किस्म का इवेंट बाकायदा प्री ऑर्गेनाइज था कि जिसके अंदर पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया कि जी मैं जा रही हूं आ जाओ सारे के सारे और फिर वहां आकर के फिर बदतमीजियां करी तो लोगों ने भी बहुत ज्यादा जो इनके अपने इन्वाइटेड थे उन्होंने आकर के इनके साथ खूब बदतमीजियां करी तो इनका मकसद जो करवाना चाह रही थी वो हो गया लेकिन फिर भी लाइक नहीं बढ़े तो अगले दिन जो है वो उनका फिर एक और इंटरव्यू आया जिसपे के लोगों ने कहा कि जो कह रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया और मेरे अभी तक लाइक्स नहीं बढ़े तो फिर उसके बाद जो है वो बढ़ने शुरू हुए और बहुत ज्यादा बढ़ गए बहरहाल तो इसके ऊपर जो ख्वातीन के हुकूक की तंजीमें तो उन्होंने जो है वो उसको अपने लिए इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी मुआशरा इतना बुरा है कोई औरत महफूज नहीं है और फिर उसके बाद लाहौर का भी फिर इसके ऊपर भी नजला गिरना शुरू हो गया लाहौर का मुआशरा और भी ज्यादा बुरा है लाहौरी ऐसे होते हैं लाहौरी वैसे होते हैं तो उसके ऊपर ना फिर बैकलैश एक आया कि भाई वहां पे जो शरीफ लोग थे जो अपने घर वालों के साथ गए हुए थे बच्चे थे वो कुछ नहीं कर रहे थे वो तो आराम से बैठे हुए अपना खाना पीना खा रहे थे तो ये जो कुछ हुआ ये तो इसका अपना क्या हुआ था और ये लोग जो है वो करते ही इस तरीके से हैं क्योंकि इन्होंने अपने लाइक्स बढ़ाने होते हैं इन्होंने पैसे कमाने होते हैं और इसको जो है वो आप पाकिस्तानी मुआशरे के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सारी चीजें आप बंद करें झूठ बोलना बकवास ये सारी बंद करें कि पाकिस्तानी मुआशरा खराब है पाकिस्तानी मुआशरे में कुछ नहीं हुआ बल्कि ये इस औरत और इस औरत जैसे जो लोग थे ये तो उनका सारा का सारा किया धरा था तो अब जो है ना वो गोया के बराबर की मामला गोया के बराबर सराबर हो गया कि इधर से उन्होंने पाकिस्तानी मुआशरे को ताकि पाकिस्तानी मुआशरा जो है वो इंडियन मुआशरे और यूरोपियन मुआशरे की तरह बन जाए क्योंकि पाकिस्तानी होना तो बहुत बुरी बात है तो बन जाओ इंडियन की तरीके से या अमरीकी तरीके से या यूरोप के तरीके से हिंदू मुआशरा मतलब इंडियन से मुराद तो वो अपना मकसद पूरा कर रहे थे इधर से उन्होंने डिफेंस के अंदर आकर के नहीं पाकिस्तानी मुआशरे के साथ कोई मसला नहीं है पाकिस्तानी मुआशरा बड़ा अच्छा है تو اب گویا کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور لوگ خاموش ہو جائیں گے اب اگلے واقعے تک. چند دن پہلے جو ہے ایک اور واقعہ ہوا تھا اسی طرح کا جس میں عورت کے حقوق کو پامال کیا گیا تھا. ایک عورت کا سر قلم کر کے اس کو فٹ بال بنا کر کے اس کے ساتھ کھیلا گیا تھا. اس میں بھی پاکستانی معاشرے کے بارے میں خوب ساری باتیں آئیں اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ پاکستانی معاشرے کے جو ڈیفنس والے لوگ تھے انہوں نے اس کا بھی جواب دیا. تو کیا یہ معاملہ واقعی اتنا ہی ہے کہ جتنا کہ ابھی نظر آتا ہے؟ کیا اسی حد تک اس کو رکھنا چاہیے؟ کیا اس طریقے سے ہم احساس ندامت سے بری ہو گئے, بری و ذمہ ہو گئے کہ جی ہمارے اوپر جو کیچڑ اٹھاری جا رہی تھی بطور معاشرے کے, اس کیچڑ کا ہم نے توڑ جواب دے دیا, منہ توڑ جواب دے دیا اور اب جو ہے وہ ہم بری ہو گئے, ہمارا مسئلہ حل ہو گیا؟ یا ہمیں اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اس کے آگے جا کر کے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ یہ جو ایک نسل ہمیں نظر آ رہی ہے 15 سال سے ابو کہہ دیں یا 10 سال سے ابو بھی بہت سے شامل ہیں اس کے اندر, تو 15 سال اندازن اس سے ابو جو ایک نسل ہے 15 سے لے کر کے 30-35 سال تک کی زیادہ تر یا 25 سال کہہ لیں, تو یہ جو نسل ہمیں اتنی زیادہ یوٹیوب کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں اور اس چینل کے اوپر جو ان کا جی چاہتا ہے اس کو پوسٹ کرتے ہیں, یا ٹک ٹاک کے اوپر انہوں نے ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں. یہ ٹرن بھی جو ہے ساتھ اس کو قدرتن اس واقعے کے پڑھنے سے ایک رات پہلے ہی پتا چلی. ایک بھائی آئے ہوئے تھے پاکستان سے تو انہوں نے یہ ٹرم استعمال کری تو میں یہ کیا چیز ہوتی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اچھا یہ اس کے اوپر جو اپنی ویڈیو بنا کے پوسٹ کرتے ہیں ان کو ٹک ٹاکر کہتے ہیں. اچھا, تو اگلے دن پھر یہ واقعہ سامنے آیا, کسی مولانا صاحب نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا, آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا اس کو. تو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر, مسلمان معاشرے کے اندر اتنا زیادہ وقت اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی کہ ان کے پاس کرنے کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ اتنے فارغ ہیں سارے کے سارے, یا پیسے کمانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا؟ صرف یہی ایک راستہ رہ گیا کہ آپ ویڈیوز بنائیں اور اس کو پوسٹ کریں اور اس کے اوپر پھر آپ بائی ہک اور بائی کروک لوگوں کی لائکس کے لیے حرکتیں کرتے پھریں کہ کسی طریقے سے لوگوں کی لائکس مل جائیں تاکہ میرے پیسے بننا شروع ہو جائیں, یا میں ویسے ہی مقبول ہو جاؤں. جس کو پیسے کی اگر فکر نہیں ہے تو ویسے ہی مقبولیت کے خاطر. تو اتنی زیادہ فضول وقت یہ ہم نے اپنی اس نسل کے لیے چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ یہ فضول وقت ہوگا تب اس کے اندر استعمال کریں گے نا. اگر یہ وقت فارغ نہ ہوتا تو پھر ان کاموں کے اندر کیسے استعمال کرتے یہ؟ کیونکہ 24 گھنٹے جو ہیں یہ کوئی تھوڑی کہ جی صرف علماء کی زندگی میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بیچاروں کے پاس کم پڑ جاتے ہیں تو وہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا جو اور پروڈکٹیو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. نہیں, 24 گھنٹے تو نوجوانوں کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیوں کی زندگی میں بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا. تو اسی 24 گھنٹے کو اگر آپ خیر کے اندر استعمال کریں گے, پروڈکٹیو کام میں استعمال کریں گے, تب آپ کے پاس ان فضولیات کے لیے وقت بچے گا نہیں. لوگ آتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ جی نگاہوں کو قابو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب کبھی جاتے ہیں کہیں پر تو ہم کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں تو کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں تو کبھی کدھر دیکھ رہے ہیں, بڑا مشکل کام ہے یہ, نگاہوں کو کیسے محفوظ کریں. تو ہم یہی سمجھاتے ہیں ان کو کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ادھر ادھر ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھی جگہ دیکھنے کی ہے نہیں. اگر کوئی اچھی جگہ دیکھنے کی ہوتی, اچھی جگہ سوچنے کی ہوتی, تو آپ کے پاس ادھر ادھر دیکھنے کا یعنی فضول بے فائدہ لا یعنی چیزوں کی طرف دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. لیکن آپ نے اپنے وقت کو جو ہے وہ فارغ چھوڑا ہوا ہے, خیر میں اس کو آکیوپائی نہیں کیا ہوا ہے, صرف نہیں کیا ہوا ہے, اسی وجہ سے وہ بیکار کی چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ بس ڈانٹتے ڈپٹتے رہے اپنے آپ کو یا دوسروں کو ڈانٹتے رہے, نگاہ نیچی کرو, نظر نیچی کرو, نظر نیچی کرو. اس کا یہ پرماننٹ حل نہیں ہے, یہ ٹیمپرری حل جس وقت کوئی سامنے موجود ہے وہ تو اس وقت کہہ سکتا ہے کہ ابھی نگاہوں کو نیچی کرو, لیکن پرماننٹ حل تو یہ نہیں ہے نا. پرماننٹ حل تو اس کا یہ ہے کہ جب اچھی چیز کے اندر انسان انوالو ہوگا, اس کی فکریں, اس کی سوچیں, اس کا ذہن کسی کارآمد چیز کے اندر لگا ہوگا, تو اب اس کو چاروں طرف کیا تماشے ہو رہے ہیں اس کے لیے ٹائم ہی نہیں بچے گا اس کے پاس. تو یہ جو خیر کی چیز ہے اس کو ہمارے دین نے ہمیں پریزنٹ کیا ہے, ہمیں دیا ہے کہ بھئی تم اپنے کام کو جو ہے, اپنے وقت کو جو ہے وہ معنی خیز چیزوں کے اندر استعمال کرو. اور اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے کہ تمہاری دنیا کی زندگی وہ اچھی بن سکے, اطمینان والی بن سکے. دنیا کی زندگی کیا مطلب, جیسے اگر آپ پڑھائی کی ایج کے اندر ہیں تو اس میں آپ پڑھائی میں اپنا وقت لگائیں, علم حاصل کرنے کے اندر وقت لگائیں, توجہ کے ساتھ اپنا علم حاصل کریں, اس کے اندر ایکسل کریں تاکہ آپ کی دنیا کی زندگی آگے جا کر کے زیادہ بہتر ہو سکے, اچھا کیریئر بن سکے. اگر اس وقت کو آپ نے ضائع کر دیا اور پڑھائی کے اندر خرچ نہیں کیا تو آپ کا اچھا کیریئر یا آپ کی اچھی ایون بزنس ڈیولپمنٹ آپ کی نہیں ہو سکے گی, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی. تو خیر میں اپنے وقت کو لگانے کا کم سے کم درجہ ہمارے دین کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس میں دنیا کا فائدہ ہو, دنیا کا نقصان نہ ہو اس کے اندر. اور اس کے اوپر درجے کے اوپر اگر آپ جائیں دینی نظر سے دیکھنے میں, تو انسان ایسا کام کرے کہ جو اس کے ساتھ رہنے والے ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا, ان کی مدد کرنا, ان کے ساتھ وقت لگانا, اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت لگانا, اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ وقت لگانا, اپنے ساتھ والوں کے ساتھ وقت لگانا, اپنے چھوٹوں کے ساتھ وقت لگانا, تو اس سے بھی انسان کی دنیا بھی بنتی ہے, دنیا بھی بنتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے, اس کے دل میں آپ کے لیے ایک ریسپیکٹ, ایک عزت پیدا ہوتی ہے, اور جس سے کہ ماحول انسانوں کے درمیان خوشگوار ہوتا ہے, اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ وقت نہیں لگائیں گے, یعنی وقت نہیں دیں گے ان کو, تو اچھا ماحول پیدا نہیں ہوگا. اور اچھا ماحول پیدا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ برا ماحول پیدا ہوگا, یعنی لڑائی جھگڑے ہوں گے, دل خراب ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ, ماحول خراب ہوگا, گھر کا ماحول خراب ہوگا, معاشرے کا ماحول خراب ہوگا. گھر ایک اینٹیٹی ہوتی ہے معاشرے کی, تو پھر پورا کا پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے جب گھر کا ماحول متاثر ہوتا ہے. آج لوگ گھر کے اندر آتے ہیں تو دفتر کے مسئلے لے کر کے آتے ہیں, اور جو دفتر کے مسئلے لے کر کے نہیں آتے تو پھر گھر میں آ کر کے یا تو ٹی وی کھول کر کے بیٹھ جائیں گے, اس کے اوپر کرکٹ کو فالو کر رہے ہیں یا کوئی خبروں کو فالو کر رہے ہیں یا کوئی کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں, اور جو ٹی وی کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ چھوٹی جو ٹی وی موبائل کی شکل کے اندر ہوتی ہے اس کے اوپر کبھی کسی سے بات, کبھی کسی سے کچھ, کبھی کسی سے کچھ. تو جن کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو وقت نہیں نکل رہا نا پھر لگانے کا. تو انسان کے پاس جو وقت ہے وہی 24 گھنٹے ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے اوپر لگائے تو اس سے بھی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہ اگر آخرت کی نیت کر لے تو آخرت کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا, بہت سارے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے اس وقت. جو آپ کے پاس صلاحیت ہے, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, سمجھ دی ہے, چاہے وہ پروفیشنل لیول کی ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک لیول کی ہو, چاہے وہ دینی لیول کی ہو, اس علم کو ہمیں پھیلانا ہے, اس کو بانٹنا ہے لوگوں کے ساتھ نا, بیکاز پیپل نیڈ گائیڈنس, لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اس وقت لوگ دلدل کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں اور کسی ایسے ہاتھ کی تلاش میں ہیں جو کہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کے ان کو اس دلدل سے نکال سکے. تو اگر ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اس دلدل سے کسی حد تک نکل چکے ہیں یا کمپلیٹلی نکل چکے ہیں, تو اب باقی لوگوں کو ہماری اس مدد کی ضرورت ہے, اور یہ مدد وقت کے بغیر ہم نہیں دے سکتے ان کو. وقت کے ساتھ ہی سارے کے سارے کام ہوتے ہیں. آپ وقت کو سٹاپ کر کے, ٹائم ٹریول کر کے کسی قسم کے طریقے سے آپ لوگوں کے لیے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. اسی وقت میں مدد کرنی ہے نا. تو دوسرا درجہ وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ وقت لگائیں اور ان کی مدد کرنا, ان کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کرنا, اس کو اور زیادہ گہرا کرنا. اور پھر اس سے بھی اونچے درجے کا کس کام کے اندر وقت لگا سکتے ہیں کہ ہم دین کو سیکھیں, دین کو سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے, مقصد حیات کیا ہے, اور اس مقصد حیات کو پورا کیسے کرنا ہے, ہم نے طریقہ کیا ہے اس مقصد تک پہنچنے کا, نیت کیا ہونی چاہیے اس کے لیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کیا ہے ہمیں, اپنے اکابرین, اپنے ہیروز, صحابہ کرام, اولیاء کرام, جو بڑے بڑے ہمارے لیڈرز گزرے ہیں, ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے ہمیں. کسی بچے سے بات ہو رہی تھی, طارق بن زیاد, ایسا لگ رہا تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے طارق بن زیاد کون ہوتے ہیں. چلے طارق بن زیاد کا تو پھر کچھ لوگوں نے نام سنا ہوتا ہے, موسیٰ بن نصیر کون تھے, یہ تو انہونی قسم کی چیز. موسیٰ بن نصیر کون تھے بھائی؟ ہماری نسلوں کو ان شخصیات کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ. تو بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے علم کا کہ جس سے کہ ہم بھی محروم رہے ہیں اور ہماری اگلی نسل بھی محروم گزر جائے گی, ان کو نہیں پتہ چلے گا ان لوگوں کے بارے میں. تو ان شخصیات کے بارے میں پڑھنے کے لیے وقت چاہیے ہے نا. وقت کے بغیر تو نہیں آپ پڑھ سکتے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت چاہیے. تو اگر یہ سارا کا سارا وقت یوٹیوب کے اوپر ہم نکال دیں گے یا ٹک ٹاک کے اوپر نکال دیں گے, چاہے ویڈیوز دیکھنے کے اوپر نکال رہے ہوں, چاہے ویڈیوز بنانے کے اوپر نکال رہے ہوں, تو کیا یہ قومی المیہ نہیں ہے؟ قومی المیہ صرف یہی ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی وہاں پہ جا کر کے, یا کسی عورت کو قتل کر دیا, بس یہی ایک المیہ ہے, اور کوئی المیہ نہیں ہے ہمارے یہاں. تو ہم اس طریقے سے الزام اپنے سر پر سے اتار کر کے ہم بری ذمہ نہیں ہو جاتے ہیں. ابھی بہت بڑے بڑے الزام ہیں ہمارے اوپر کہ ان کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. پھر اس کے بعد کہ جی یہ جو ایک اٹھایا جاتا ہے کہ جی عورتیں خراب ہو گئی ہیں, عورتیں بگڑ گئی ہیں, یہ لڑکیاں جو ہیں یہ اتنی بے حیائی کے کام کرنا شروع ہو گئی ہیں, اب انہوں نے جو یہ ویڈیو بنائی بھی ہے, یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں, اور یہ ریلیشن شپ اور وہ ریلیشن شپ, اور اس قسم کے انہوں نے بے حیائی کے کام شروع کر دیے ہیں. تو مرد حضرات کیا اس قسم کی باتیں کر کے اپنے الزام سے فارغ ہو جائیں گے؟ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں آتا. صرف عورتوں کے اوپر الزام آتا ہے, صرف لڑکیوں کے اوپر الزام آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر, للرجال علیہن درجہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مردوں کو ان عورتوں کے اوپر بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ بھی بہت یاد رہتا ہے ہمیں کہ رجال جو ہیں مرد عورتوں کے اوپر قوامون ہیں, طاقت ان کو عطا فرمائی عورتوں کے اوپر, اور درجہ ایک درجہ اوپر بنایا ہے. اب اس درجے کے بارے میں ہم ذرا سا تھوڑا اپنی عقل استعمال کریں, تھوڑا سوچیں اس کو. اس کے لیے اگر ہم ایک مثال دیں کہ جیسے کہ ایک سیڑھی ہے, سیڑھی کے اوپر درجے ہوتے ہیں, لیولز ہوتے ہیں, سٹیپس ہوتے ہیں, تو اگر کوئی شخص ایک سٹیپ اوپر کھڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک سٹیپ نیچے کھڑا ہوا ہے, تو اب اوپر والا جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے نیچے والے کے لیے؟ مرد اوپر کھڑے ہوئے ہیں, عورتیں نیچے کھڑی ہوئی ہیں, کوئی اوپر کھڑا ہوا ہے, کوئی نیچے کھڑا ہوا ہے, تو اب اوپر والا جو ہے وہ نیچے والے کو اوپر لانے میں مدد کر سکتا ہے, خود اگلے درجے پر جائے گا اور نیچے والے کو کھینچے گا کہ وہ اس والے درجے پر آ جائے جس پر یہ پہلے ہے. یا دوسرا کام یہ کر سکتا ہے کہ جو نیچے کھڑا ہوا ہے اس کو دھکا دے تاکہ وہ نیچے جائے, تاکہ یہ بھی ایک درجہ نیچے آ سکے. اس کو سیڑھی اترنی ہے, نیچے والے درجے کے اوپر جگہ نہیں ہے, تو یہ اس کو دھکا دے گا تاکہ وہ ایک درجہ نیچے جائے تاکہ یہ نیچے والے سٹیپ کے اوپر آ سکے. یا اس کو اوپر جانا ہے تو یہ نیچے والے کو اوپر کھینچ کر کے اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا اور قرآن کے اندر اس کا اعلان فرما دیا کہ مرد ہمیشہ اوپر والے درجے میں رہیں گے, ایک درجہ اوپر, نکرہ ہے یہ, ایک درجہ اوپر. عورت ایک درجہ نیچے رہے گی, مرد ایک درجہ اوپر رہے گا. گویا کہ یہ ایک پکا کنیکشن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا کنیکشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد جو ہے وہ اوپر کئی درجے اوپر چلا جائے اور عورت جو ہے وہ نیچے والے درجے میں رہ جائے. مرد اوپر جائے گا عورت بھی اوپر جائے گی, لیکن اس کے برعکس کیا ہے, مرد نیچے آئے گا تو چونکہ عورت نے ایک درجہ نیچے رہنا ہے تو عورت بھی نیچے جائے گی. یہ اصول کی بات ہے, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, ہر جگہ استثناء ہوتے ہیں. دنیا کے اندر بھی بہت سارے استثناء ہوتے ہیں. مثال کے طور پر والدین اچھے ہوں گے, اولاد بھی اچھی ہوگی, لیکن نوح علیہ السلام اچھے تھے, بیٹا اچھا نہ بنا, تو کیا مطلب اصول بدل گیا؟ نہیں, وہ ایکسیپشن ہے, وہ اللہ کی قدرت ہے, وہ اللہ کی عادت نہیں ہے. عادت ہی کو اصول کہتے ہیں. شوہر اچھا ہوگا, بیوی بھی اچھی ہوگی, نیکوں کے لیے نیک بنائے ہیں, لیکن لوط علیہ السلام اچھے تھے, بیوی اچھی نہیں تھی, تو کیا یہ رول بن جائے گا؟ نہیں, یہ رول نہیں بنے گا, یہ ایکسیپشن کہلائے گا. بالکل اسی طریقے سے رول یہ ہے کہ مرد عورت سے ایک درجہ اوپر رہے گا. تو اب مرد اوپر کیسے جائے؟ مرد کے اوپر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے کہ مردوں کو نیچے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے. انبیاء اوپر ہوتے ہیں, وہ خاص مرد ہوتے ہیں, چوزن مرد ہوتے ہیں, وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر بنایا. انبیاء مردوں کے اندر عمومی طور پر کام کرتے ہیں اور تھوڑا کام وہ عورتوں کے اندر بھی کرتے ہیں ڈائریکٹلی بغیر واسطے کے, لیکن بغیر واسطے کے اصل کام جو ہے وہ مردوں میں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے انبیاء کے جو ورثاء ہیں, علماء اور مشائخ, تو یہ بھی بلا واسطہ کام مردوں کے اندر کرتے ہیں اور بل واسطہ کام عورتوں میں بھی کرتے ہیں. پرنسپلی اسپیکنگ, تو اب مرد کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء کے اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط پکڑ کر کے رکھے, کیونکہ وہ اوپر والے لوگ ہیں. اب یہ ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط بنائے گا تو یہ ان کی طرف کھنچتا چلا جائے گا, اپنے درجے کو اوپر کرتا چلا جائے گا, اور جیسے جیسے یہ درجے کو اوپر لے کر کے جائے گا ویسے ویسے نیچے سے عورت بھی اوپر آئے گی. جیسے جیسے اس کا درجہ اوپر جائے گا عورت بھی ایک درجہ نیچے رہے گی اس کے, یہ بھی اوپر جائے گی اس کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر مرد یہ کام نہیں کر رہا ہے تو پھر جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. جو اللہ والوں کی مان کر نہیں چلتا وہ پھر شیطان والوں کی مان کے چلتا ہے. اب شیطان نے اس کو اوپر تو نہیں کھینچنا, اللہ تعالیٰ سے وصل کی طرف تو نہیں لے کر کے جانا, شیطان نے تو اس کو نیچے کی طرف کھینچنا ہے. تو جب شیطان اس کو نیچے کی طرف کھینچے گا تو کیا ہوگا, عورت ایک درجہ نیچے, یہ ایک درجہ نیچے آئے گا عورت دو درجے نیچے لے جائے گی, یہ دو درجہ نیچے آئے گا عورت تین درجہ نیچے جائے گی, یہ تین درجہ نیچے آئے گا عورت چار درجہ نیچے جائے گی. تو یہ بات ہو گئی مرد کی ذمہ داری والی بات, کہ اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے دین کا شعور, دین والوں کی صحبت عطا فرمائی ہے, دین کا شوق عطا فرمایا ہے, تو اب وہ اپنے درجے کو بڑھانے کے اوپر محنت کرے. جیسے جیسے اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اس کے گھر کی عورتیں بھی درجے میں اوپر آ چلی جائیں گی. اب اس کے اوپر اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر گھر کے اندر تو مردوں کو دین کی واقفیت نہیں ہوتی, دین کا شوق نہیں ہوتا. بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر مرد جو ہیں وہ بالکل دنیا دار بلکہ فاسق اور فاجر اور بہت بری کیفیت میں ہوتے ہیں، جبکہ عورتوں کو دین کی سمجھ مل جاتی ہے، کچھ عورتوں کو دین کا ماحول مل جاتا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو اب اس کے لیے اسی مثال کو ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی نیچے والا ہوتا ہے اور اوپر والے کو، اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کوئی بیکار نہیں ہے کہ بھی میں کیا کروں، میں تو نیچے ہوں، اوپر والا ہی اوپر نہیں جانا چاہتا تو میں کیا کروں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اگر اوپر والا اوپر نہیں جانا چاہتا تو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نیچے ہوتے ہوئے بھی، عورتیں نیچے ہوتے ہوئے بھی کیا کر سکتی ہیں؟ وہ اوپر والے کو دھکا دے سکتی ہیں، وہ اوپر والے کو پش اپ کر سکتی ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں اپنے مردوں کو دین پر لانے کے لیے، دین والوں سے جوڑنے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں. اور الحمدللہ بہت ساری عورتوں نے ایسا کر کے دکھایا ہے آج کے دور کے اندر بھی. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ نیچے والا اوپر والے کو اوپر کی طرف پش کب کر سکتا ہے؟ جب وہ خود کسی سالڈ گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہو، کسی مضبوط چٹان کے اوپر کھڑا ہوا ہو، تب وہ اوپر والے کو اوپر پش کر سکتا ہے. اور اگر وہ خود کسی سالڈ گراؤنڈ کے اوپر نہ کھڑا ہوا ہو، ڈاماڈول قسم کے پھسلن والے گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہو، تو وہ اوپر والے کو اوپر پش نہیں کر سکتا. جہاں تھوڑی سی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ خود نیچے پھسل جائے گا، خود اس کا گراؤنڈ جو ہے وہ شیک ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر ہی اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی. تو بہت ساری عورتیں الحمدللہ جو دین کو واقعی وہ اہمیت دیتی ہیں جیسا کہ اہمیت دینی چاہیے، وہ دین کو سمجھتی ہیں، دین کی قدر کرتی ہیں اور اپنی خواہشات کو قربان کرتی ہیں دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، وہ سالڈ گراؤنڈ کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں، مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں، اب یہ اپنے گھر کے مردوں کو اوپر دھکیلنے کے قابل ہو جاتی ہیں. لیکن بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ دین کے ماحول میں کچھ تو آ جاتی ہیں لیکن خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتی، اپنی سہیلیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتی، اپنی پرانی جو مشغلیں ہیں، جو پرانے عادات و اطوار ہیں، رسم و رواج ہیں، یا جو اپنے پرانے تعلقات ہیں جو اگینسٹ دا دین ہیں، تعلقات دین کے خلاف ہیں، وہ تعلقات دین کے خلاف کھینچنے والے تعلقات ہیں، چاہے جس بھی شکل میں ہو، رشتہ داری کی شکل میں ہو، دوستی کی شکل میں ہو، پاس پڑوس کی شکل میں ہو، کولیگس کی شکل میں ہو، جو ان تعلقات کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی اللہ کی خاطر، تو ایسی خواتین ہمیشہ ڈاماڈول رہتی ہیں، ہمیشہ سلپری سلوپ کے اوپر رہتی ہیں. یہ خواتین اپنے گھر کے مردوں کو دین کی طرف پش نہیں کر پاتی ہیں، کیونکہ اس کی اپنی بنیادیں ڈاماڈول ہیں، ان کا اپنا معاملہ ایسا ہے کہ یہ خواہش پرستی کی زندگی، اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتی ہیں اور ساتھ ساتھ نفس و شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتی ہیں، تو یہ کہاں سے اوپر کسی کو پش کر سکیں گے؟ تو اگر ہم اس مثال کو سمجھ جائیں تو پھر ہماری زندگی کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. کہ جی مرد جو یہ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ جی بیوی نہیں مانتی اور بچے نہیں مانتے، بھائی آپ نے دین کو کتنا سنجیدہ لیا ہے، آپ خود تو دین کے اوپر عمل کر کے دکھائیں، خود تو اپنے آپ کو چینج کر کے دکھائیں، پھر بات کیجیے گا دوسروں کی. الحمدللہ بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے محدود تجربے کے اندر، بہت چھوٹی زندگی کے اندر اتنی کئی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے سچ بولا اپنے مشائخ کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی والا معاملہ کیا، دھوکے بازی والا معاملہ نہیں کیا، ان کے گھر والے بھی تھوڑے دن کے بعد آ گئے راستے کے اوپر، چل پڑے دین کے اوپر. پہلے نہیں تھے، پہلے یہ اکیلے آئے تھے، بعد میں وہ بھی آ گئے. اور جو 420 کے اندر ہی اپنا وقت لگاتے رہتے ہیں، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، بات چھپانا، نہ کرنا، اور اپنی خواہشات کو اور اپنی دوستیوں کو اور اپنی یاریوں کو ساتھ لے کر کے چلنا، وہ اپنے گھر کی عورتوں کو پھر دین میں نہیں لا پاتے ہیں. یہ اصول کی بات ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اور یہی معاملہ عورتوں کا بھی ہے. ہر وقت روتی پھرتی ہیں ہم کیا کریں جی، وہ ہمیں پردہ ہی نہیں کرنے دیتے، ہم کیا کریں جی، ہماری ساس جو ہے وہ ایسی ہیں، اور ہم کیا کریں جی، ہمارے فلانے ایسے ہیں اور فلانے ایسے ہیں، ہمارا ماحول ہی اتنا خراب ہے. یہ وہی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس قرآن کی تفسیر کی ایک کلاس ہفتے میں یا دو کلاس سننے کا وقت نہیں ہوتا، لیکن گپے مارنے کا اور ٹی وی دیکھنے کا وقت ان کے پاس ضرور ہوتا ہے. یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں نا، یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ لڑکیوں کو الزام دینا، عورتوں کو الزام دینا، بڑی بے حیا ہو گئی ہیں، بڑی ایسی ہو گئی ہیں، ویسی ہو گئی ہیں، اپنی ایسی ایسی ویڈیوز اٹھا کر کے ڈال رہی ہیں، یہ مردوں کو بری و ذمہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے حصے کا کام کیا نہیں ہے. کر کے تو دکھائیں نا ذرا پہلے. پھر اس کے بعد جو موضوع ہمارے ان بیانات کے اندر اور کلاسز کے اندر بھی ریسنٹلی بہت زیادہ چل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی دیندار بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بیسک سمجھ ہے جو کہ ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ وہی والی سمجھ ہے کہ بھائی جب ایک دفعہ آپ نے برے ماحول سے ایکسپوز کر دیا ہے تو اس کے بعد معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پہلے بھی ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ جب آپ کسی دکان میں چلے جاتے ہیں، اب اس دکان کے اندر جو پروڈکٹس ہیں، اب تو وہ سیلز مین بیچے گا اس پروڈکٹ کو، آپ دکان میں گئے کیوں؟ دکان میں تو جانے نہیں تھا نا اس والی جس دکان کے اندر جو ہے وہ برا مال ملتا ہے. تو آپ نے خود اپنا معاملہ جو ہے وہ سیلز مین کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو اس کے بعد پھر سیلز مین کا تو کام ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو سیل بھی کرے گا اور اس کی قیمت بھی وصول کرے گا. یعنی پروڈکٹ اپنی سیل بھی کر رہا ہے، پھر آپ کے پرس میں سے، آپ کے والٹ کے اندر سے اچھی خاصی رقم جو ہے وہ نکلوا کر کے آپ کو اس سے محروم بھی کر رہا ہے. تو جب ہم برے ماحول کے اندر جاتے ہیں یا اپنے اولادوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو وہ ہم سے اللہ کی محبت، نیکی کی توفیق، دین کا شوق، یہ ساری چیزیں بطور قیمت کے ہم سے وصول کر لیتے ہیں. وہ شیاطین وہ ہم سے وصول کر لیتے ہیں، ہمیں ان سے محروم کر دیتے ہیں، اور ہم خوشی خوشی یہ ساری چیزیں ان کے حوالے کر کے ان کی پروڈکٹ یعنی گناہ خرید کر کے اپنے گھر لے کر کے آ جاتے ہیں. تو ہمارے دین نے تو ہمیں جو اصول بتایا ہے اور جو حکم دیا ہے، لا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب اسی سے ہم اشارہ دے سکتے ہیں کہ بھئی زنا جو ہے اس کا تعلق ہے شہوت کے ساتھ، اور شہوت جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کے اندر ہوتی ہے، صرف ایک ہی چیز میں نہیں ہوتی مردوں کو عورت کی، بلکہ وہ تو ہر چیز کے اندر ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کے ماحول کے اندر، دنیا کی چیز، جو رانائیاں ہیں، جو رنگینیاں ہیں، جو دھوکے ہیں، انسان کی شہوت تو ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے. تو تم شہوت کے مواقع کی طرف نہ جاؤ، تم شہوت کے مواقع کی طرف اگر چلے گئے، اب تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکو گے، اب تم اپنے آپ کو نہیں روک سکو گے، کیونکہ وہاں پہ ایسی ایسی لذتیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ تمہیں لبھا لیں گی، تمہاری اولادوں کو لبھا لیں گی. تو ہمیں تو اس لیول کے اوپر اپنے آپ کو بچانا ہے نا. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم برے ماحول میں ہم بھی تو گئے تھے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو اچھے خاصے نکل آئے بچ بجا کر کے، ہم نے تو وہ والا کام نہیں کیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بچنے کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی، کہ ہم بچ گئے، کیا مطلب، کس چیز سے بچ گئے؟ کیا وہ جو فائنل فیل ہوتا ہے اس سے بچنا ہی بچنا ہوتا ہے بس، اور اس کے راستے کے جتنے دوسرے فیل ہیں وہ کرنا جو ہے وہ نہ بچنے کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا؟ نگاہوں کا زنا نہیں ہوتا، ہاتھوں کا زنا نہیں ہوتا، زبان کا زنا نہیں ہوتا، اور آنکھوں کی زنا کے نتیجے میں جو نیکی کی توفیق کا چھننا ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے اپنی زندگی کے کئی دہائیاں نیکی کی توفیق کے بغیر گزار دیں، قرآن کی لذت کے بغیر گزار دیں، نماز کی حلاوت کے بغیر گزار دیں، کیا یہ کوئی محرومی نہیں ہے کہ وی ٹرنڈ آؤٹ گڈ؟
ہم نے وہ والا فیل نہیں کیا. تو جب ہم اس ماحول سے بچ بچا کر کے نکل گئے تو ہمارے بچے بھی بچ بچا کے نکل جائیں گے. نہ تو ہم بچ بچا کر کے نکلے ہیں اور نہ ہمارے بچے بچ بچا کر کے نکلیں گے. بلکہ سلپری سلوپ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایوری نیکسٹ پوائنٹ از لوور دین دا پریویس پوائنٹ. اگر ہم اتنا نیچے گئے تھے تو ہماری اولاد اس سے مزید نیچے جائے گی. ہم اگر اس والے فیل سے بچ گئے تھے ہماری اولاد اس والے فیل کے اندر موسٹ لائکلی مبتلا ہوگی. نہیں ہوئی تو اس کی اولاد مبتلا ہوگی. ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے پوتے اور ہمارے نواسیاں نواسے اس فیل کے اندر تیار ہو جائیں, مبتلا ہو جائیں؟ یہ تو نیچے جا رہا ہے نا معاملہ. اور پہلی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ویسے بھی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ تدریجن ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر تدریجی نظام چلتا ہے, ایک دم سے سب کچھ نہیں ہو جاتا. ایوری تھنگ کمز ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. کیا خیال ہے یہ امریکہ کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت, یورپ کا جو ماحول بنا ہوا ہے, یہ آج سے 150 سال 200 سال پہلے ایسے ہی ماحول تھا؟ یہ تو ایسا ماحول نہیں تھا. لمبے لمبے گھیر والے جو ہے وہ کپڑے پہنتی تھی ان کو عورتیں, بظاہر اس قسم کی حرکتیں بالکل بھی نہیں ہوتی تھیں. لیکن یہ شیطان نے ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم لے کر کے آئے ہیں. یہ شیاطین 19th century کے اواخر کے اندر اس وقت یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ دیا تھا ان کے رائٹرز نے کہ جی عورت کو ایک نئی عورت ہونے کی ضرورت ہے, دا نیو وومن, نئی عورت جو کہ پاورفل ہو اور جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو اور اپنی مرضی کی مالک ہو. یہ 19th century کے اواخر سے, لیٹ 19th century سے یہ چیز ہونی شروع ہوئی ہے وہاں پر. اور پھر 20th century کے اندر آ کر کے جب ان کے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, جو اتنی بڑی نعمت آئی ہے ہمارے لیے جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اپنی انڈسٹریلائزیشن, اس انڈسٹریلائزیشن کے لیے پھر ان کو فوڈر کی ضرورت تھی, کام کرنے والوں کی ضرورت تھی. اور مرد جو ہے وہ ویسے ہی جنگوں کے اندر اتنے سارے مر چکے تھے, فرسٹ ورلڈ وار کے اندر, سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر, اور جو زندہ تھے وہ بھی کافی نہیں تھے ان کے لیے. ان کو عورتوں کی ضرورت تھی کہ وہ گھروں سے نکلیں اور جا کر کے ان کی فیکٹریوں کے اندر کام کریں. تب یہ ورکنگ ویمن کا کانسیپٹ آیا ہے, جو کہ خود کماتی ہو, خود کھاتی ہو, اپنی چیزیں خود سے کرتی ہو ساری کی ساری, اور اس کو کسی مرد کی ضرورت نہ ہو. یہ 100-150 سال پہلے ان کے یہاں شروع ہوا تھا. اور اس وقت جس نہج کو ان کا معاشرہ پہنچا ہوا ہے, تو اتنا لمبا عرصہ لگا ہے اس کے اندر, کئی جنریشن اس کے اندر لگی ہیں. لیکن ایک بات بھی یاد رکھیں, نبی علیہ السلام کی حدیث اس کے اوپر موجود ہے کہ آخری زمانہ جب آئے گا تو اس میں زمانے کی رفتار تیز ہو جائے گی. جس چیز کو پہلے 200 سال لگے ہونے میں, اب وہی چیز 20 سال کے اندر ہو جاتی ہے. جس چیز کو پہلے 30 سال لگتے تھے ہونے میں, اب وہی چیز شاید 2 ہفتے کے اندر ہو جاتی ہے. اتنا تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے, ذرا ہم چاروں طرف دیکھیں ہمیں صاف نظر آ جائے گا کتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. تو ہم اس کے اوپر بھی تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہاں بھائی ابھی تو 200 سال باقی ہیں, ابھی تو ہم بڑے ٹریڈیشنل قسم کے لوگ ہیں, بڑی داڑیاں بھی ہیں, بڑے دین کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور مسجد بھی جا رہے ہیں اور برقعہ بھی کر رہی ہیں. نہیں, اگر ہمارا رخ اس ڈائریکشن کے اندر ہے جس ڈائریکشن میں ان کا رخ تھا, ان کو 200 سال لگے ہیں, ہمیں 200 سال نہیں لگیں گے. بلکہ جو ہمارے معاشرے کا حال چل رہا ہے اس وقت, ہمیں تو شاید چند مہینوں کے اندر ہم اس لیول کے اوپر پہنچ جائیں گے جیسے کہ حالات چل رہے ہیں, یا یہ کہ شاید پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہے. تو ہمیں نا یہ جو ہمارا اپولوجیٹک ایک 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 بنا ہوا ہے, اذان ہو گئی ہے بالکل,
ہاں
روزہ جس کا ہے وہ روزہ کھول لیں بس تھوڑی دیر میں, آج ختم کرے گا, میرا روزہ نہیں ہے, باقی لوگوں کو دے رہے ہیں.
تو یہ جو ایک ہمارا ایک ایک, ایک مزاج بنا ہوا ہے نا, جس کو کہتے ہیں معذرت خواہانہ اپولوجیٹک مزاج, کہ نہیں جی ہم دین کے اوپر بھی عمل کریں گے اور ہم جو ہے نا وہ ماڈرن ترقی کے بھی خلاف نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے بھی خلاف نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے بھی خلاف نہیں ہیں, ان کی اعلیٰ تعلیم ہو یا ان کی اعلیٰ تعلیم ہو، ہم کسی چیز کے خلاف نہیں ہیں جی، بس ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ہم داڑھی رکھ لیں اور ہماری عورتیں جو ہے برقع پہن لیں اور ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے اور ہمیں جو ہے وہ حرم کھول دو بھائی اللہ کے بندے تم نے کیوں حرم بند کر کے رکھا ہوا ہے، بس وی آر ہیپی، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ پھر جو ہے نا وہ میڈیا ہمارے خلاف بولنا شروع ہو جائے گا اور پھر ہمیں جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی اور پھر ہمیں جو ہے پکڑ کر کے بند کر دیں گے پھر سے. اس کو کہتے ہیں اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ. مصلحتن وقتی طور پر اس کو غلط سمجھتے ہوئے ایسے کوئی قدم اٹھانا، یہ اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، اس کو ایک جنگی تدبیر کہتے ہیں، جنگی مصلحت کہتے ہیں، سروائیول ٹیکٹک کہتے ہیں اس کو. لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم مزاج کی بات کر رہے ہیں کہ واقعی غلط کو صحیح سمجھنا اور صحیح کو غلط سمجھنا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ غلط کو غلط سمجھنا، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم غلط کو غلط سمجھنا شروع کریں گے. بھائی یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ آج آپ سے اکیلے بھی جن لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے جو چھوٹے مجالس کے اندر یہ بات کر چکا ہے کہ ذرا تصور کریں کہ جو تعلیمی نظام جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم اتنا زیادہ معذرت خواہ ہیں کہ نہیں ہم اس تعلیمی نظام کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں روکیں گے جی اس تعلیمی نظام کے میں جانے سے، ہماری لڑکیاں بھی پڑھیں گی جی، ہماری یہ بھی پڑھیں گی. بھائی ہم پڑھنے سے کوئی تھوڑی منع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اقرا، اور واقعی وہ پڑھنے کا حکم ہے، اور تو مردوں دونوں کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمت، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ صحیح حدیث موجود ہے اس کے اوپر، قرآن کی آیات موجود ہے اس کے اوپر، علم کی فضیلت موجود ہے ساری کی ساری. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ کس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت علم حاصل کر رہے ہیں، کس کا بنایا ہوا نصاب ہے یہ، اور اس کو پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں وہ کیا سوچ رکھنے والے ہیں، کیا آئیڈیالوجی رکھنے والے ہیں، اس کے اوپر بات کریں نا. اس کے اوپر کیوں اپولوجیٹک ہوتے ہیں؟ ایک کامن سینس کی بات نہیں ہے یہ کہ جو تعلیمی نظام بناتا ہے اس کی نمبر ون پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اس تعلیمی نظام سے جو بھی گزرے گا وہ بنانے والے سے نفرت نہیں کرے، محبت کرے، اگر محبت نہیں کر سکتا کم از کم نفرت نہ کرے. کیا خیال ہے؟ یہ دین کا جو تعلیمی نظام ہے، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، جس کو ہم اسلامیات کہتے ہیں یا دینیات کہتے ہیں یا عالم کورس، عالمہ کورس کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، اگر یہ ایسا تعلیمی نظام ہوتا کہ جس کو پڑھ کر کے جو بچے نکلتے ہیں، بڑے نکلتے ہیں، وہ اللہ سے کوئی کسی قسم کی محبت نہیں، اللہ کے رسول سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں، اللہ کے دین سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں، بلکہ اکثر ان میں سے نفرت ہی کر رہے ہیں، یہ دین اتنا مشکل ہے، کیوں انہوں نے ساری کی ساری چیزیں، ہر ہر قسم کی پابندیاں ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور یہ اللہ تو بس نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اللہ تو بس ایسے ہی بس کہتے پھرتے ہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، ان کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں. اگر ایسی پود نکلے دین پڑھ کر کے تو کیا کہا جائے گا اس دین کے تعلیمی نظام کو؟ یہ دین کا تعلیمی نظام صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین پڑھا رہا ہے اور جو گریجویٹس نکل رہے ہیں وہ دین سے ہی نفرت کر رہے ہیں، وہ دین سے کوئی محبت ہی نہیں کر رہے. تو اس تعلیمی نظام کو ریپ اپ کر کے کوئی دوسرا تعلیمی نظام لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیمی نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بنانے والا ہے یا جو بنانے والے ہیں ان سے محبت کی لوگوں کے اندر جاری کی جائے، پیدا کی جائے محبت. تو اب جو ہمارا تعلیمی نظام ہے جس کے بارے میں ہم اتنے اپولوجیٹک ہوئے ہوئے ہیں، اتنے معذرت خواہ ہوئے ہیں کہ جی ہم کسی کو نہیں روکیں گے اس تعلیمی نظام سے، سب کو پڑھنے کی اجازت ہے اور یہ بھی کریں وہ بھی کریں، تو اس تعلیمی نظام سے پڑھنے کے بعد اگر وہ پہلے ان سے محبت نہیں بھی کرتے تھے تو اب محبت نہیں کریں گے ان سے؟ اب تک آپ نے ان کی محبت سے اپنے بچوں کو روکا ہوا بھی تھا تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کی اولادیں جو ہیں وہ ان کے عاشق بن جائیں گے. اگر عاشق نہ بھی بنے, بڑا آپ کا کلچرل سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا, آپ کی خاندانی روایات بڑی اسٹرانگ تھی, تو کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ وہ ان سے نفرت کرنا چھوڑ دیں گے, ان کو ناپسند کرنا چھوڑ دیں گے, ان سے کراہیت جو ہے وہ ان کے دلوں سے نکل جائے گی. کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کا دین یہی سکھاتا ہے کہ اللہ سے بھی محبت کرو اور کفر سے بھی محبت کرو, دین سے بھی محبت کرو اور کافری سے بھی محبت کرو؟ کیا یہ ہے ہمارا دین؟ اسی کو توحید کہتا ہے, اسی کو توحید کہتا ہے؟ ہرگز نہیں, یہ بالکل بھی توحید نہیں ہے, یہ شرک ہے. اللہ سے بھی محبت کرو اور کفر سے بھی محبت کرو, یہ شرک کی ڈیفینیشن ہے. کیونکہ مشرکین مکہ یہ اللہ سے محبت یہی والی کرتے تھے کہ بتوں کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے تھے, اور بتوں کو پوچھتے صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے, اور علی الاعلان کہتے تھے ہم تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان بتوں سے محبت کرتے ہیں, ان بتوں کو پوچھتے ہیں. تو یہ شرک ہے, یہ توحید نہیں ہے دونوں سے محبت کرنا. تو ہم نے جو یہ معذرت خواہانہ رویہ اپنایا ہوا ہے تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائیں اور ہمیں پھر سے بند نہ کر دیں, یہ چلے گا نہیں. ہاں, ایک تدبیر کے طور پر, مصلحت کے طور پر, اور دل کی نفرت کے ساتھ مجبوراً کوئی کر رہا ہے لیکن اپنے بھی دل میں نفرت ہے, اور ساتھ ساتھ جن کو ایکسپوز کر رہے ہیں چیزوں سے ان کے دل میں بھی نفرت ڈال رہے ہیں. یعنی اپنے بچوں کو ہم نے انگریزی تعلیم کے اندر ڈالا ہوا ہے, ان کو یہی نصاب پڑھا رہے ہیں, انہی کی کتاب پڑھا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ برین واش بھی کر رہے ہیں. برین واش, واش کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر لفظی طور پر لیا جائے؟ گندگی کو دور کرنا. ویسے تو اس کی استعمال انگریزی کے اندر دوسرا ہے, لیکن اگر لٹل میننگ کے اندر لیا جائے تو بھائی آپ جب باہر جاتے ہیں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے تو ساتھ ساتھ ماحول کی آلودگی بھی آپ کو لگ رہی ہوتی ہے, تو اس آلودگی کو آپ صاف بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا, گندے کپڑوں کو آپ دھو بھی تو رہے ہوتے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ نہلا بھی تو رہے ہوتے ہیں نا, تاکہ وہ گند بھی آپ کی صاف ہوتی رہے, کام بھی چلتا رہے, گند بھی صاف ہوتی رہے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں تو گند صاف کرنے کا کیا سسٹم ہے ہمارے پاس؟ کوئی ہے کوئی سسٹم کہ ان کے دل کے اندر اس کی محبت کی جو گند آ رہی ہے ان کے دلوں کے اوپر, جو چھا رہی ہے, یہ گند جو ہے وہ ان کے اوپر سے ختم بھی ہوتی رہے؟ Are we even aware of this? کیا ہمیں اس کی فکر بھی ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اگر سروائیو کرنا ہے بطور ایمان مومن کے, یہ سیاسی غلبے وغیرہ تو چھوڑ دیں, بہت زیادہ لوگ خوش ہوئے چلے جا رہے ہیں, ابھی جو ہے نا ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, ایمان کی سلامتی کی. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ کوئی آ کر کے مدد نہیں کرے گا, سب بڑے خوش ہونے جا جائیں گے اور دشمنوں سے نجات عطا فرما دیں گے اور پھر بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیا اس وقت تک ہم مسلمان بچیں گے بھی کہ نہیں بچیں گے؟ جب تک وہ کام ہوگا, ہماری اولادیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ایمان بچے گا تو قبول کریں گے نا ایمان والوں کو, ایمان ہی نہیں بچا ہوا تو ان ایمان والوں کے بارے میں ڈھنڈورے پیٹنے میں اور واٹس ایپ کے اوپر اور میسیجز بھیجنے میں اور ایک سے ایک لائکس اور ڈس لائکس لگانے سے کیا ملے گا؟ پھر اس کے بعد اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے, بچوں کے ایمان کی فکر نہیں ہے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اور باجے بجائے چلے جا رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جی, اب تو سب ٹھیک ہو گیا آلریڈی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے. یہ فتنہ ہے, دجال کا زمانہ ہے, یہ دھوکے کا زمانہ ہے, اور دھوکہ جو ہے نا دجال والا دھوکہ یہ معمولی شے نہیں ہے, ہمیں ابھی تک اس کا ادراک نہیں ہے کہ دھوکہ کیا چیز ہوتی ہے اور دجال والا دھوکہ کیا چیز ہوتی ہے. وی ہیو ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا وٹ اٹ از. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, سب کی ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سبحان ربی العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے کریم قدر عاجز مسلم بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے اہلوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ سینوں کو روشن و منور فرما اللہ بے حد کی کوٹی کوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کی محبت سے محفوظ فرما اے اللہ دنیا کی محبت سے محفوظ فرما اے اللہ کفر اور کافری کی محبت سے محفوظ فرما اے اللہ کفر کافری کی اور اے اللہ جتنی آپ کی نافرمانیاں ہیں ان کی محبتیں ہمارے سینوں کے اندر پیوست ہوئی ہوئی ہیں اے اللہ ہمارے انگن ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں رچ بس گئی ہیں اے اللہ اپنی نیک رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ان محبت کو ہمارے اندر سے نکال باہر کیجئے اے اللہ نفس شیطان کی اس محبت کو ہمارے اندر سے رسوا کر کے نکال دیجئے اے اللہ ان کی نفرت ہمارے اندر پیدا کر دیجئے اے اللہ ان کے نظام کی نفرت ہمارے اندر پیدا کر دیجئے اے اللہ جس طرح کے بلاتے ہیں اے اللہ جہنم کی اے اللہ آپ کی نافرمانی کی اے اللہ ان کی تمام چیزوں کی نفرت ہمارے ہمارے اہل و عیال کے دل میں ہماری اولادوں کے آنے والے نسلوں کے دل میں پیدا کر دیجئے اے اللہ آپ نے اپنے دین کا کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ پہلے دوسرے معبودوں کی نفی کرو پھر تم اللہ کے نام کا اس بات کر سکو گے اے اللہ ہم کسی کی نفی نہیں کرنا چاہتے اور پھر بھی آپ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ پھر بھی آپ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں اے اللہ باطل کی نفی کیے بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اے اللہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر آپ کی محبت ہمارے دل میں کیسے آ سکتی ہے اے اللہ کوئی کسی گلاس کے اندر اگر نجاست پڑی ہوئی ہو تو اس کے اندر صاف شفاف دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا کہ اس کے اندر سے نجاست کو پہلے دھو پھر اس کے بعد دودھ ڈالو یہ تم کیا کر رہے ہو کہ پیشاب کی نجاست کے ساتھ دودھ ڈال رہے ہو پورے کے پورے دودھ کو بھی یہ نجس کر دے گا اے اللہ آپ کی محبت سے زیادہ پاکیزہ چیز اور کون سی ہو سکتی ہے اے اللہ آپ سے زیادہ غیرت مند اور کون ہو سکتا ہے اے اللہ آپ یہ کیسے پسند کریں گے کہ جس دل کے اندر غیر کی محبت رچی بسی بھی ہو غیر کے نظام کی غیر کی زندگی کے تمام طور طریقوں کی اے اللہ غیر کی عظمت ہمارے دلوں میں محبت تو کیا اے اللہ ان کی تو عظمت ہمارے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے اے اللہ اس عظمت کے ساتھ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اے اللہ آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اے اللہ آپ کی دین کے اوپر خود بھی چلنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی چلانا چاہتے ہیں اے اللہ یہ تو ایک بہت ہی مجنونانہ خیال ہے اے اللہ دیوانہ وار دیوانہ وار خیال ہے اے اللہ اس دیوانگی سے ہمیں بچا دیجئے اے اللہ ہمیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ بات کتنی آسان ہے لیکن اے اللہ ہمارے بال سفید ہو گئے اور اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آئی اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی کنڈر گارڈن لیول کی بات ہے یہ تو کے جی لیول کی مونٹیسری لیول کی بات ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی لیکن اے اللہ بڑے بڑے جوانوں کو اے اللہ بوڑھوں کو بہت سمجھ نہیں آ رہی اے اللہ اس بہت آسان سی بات کو اور اے اللہ آپ کا تو پورا دین ہی بہت آسان ہے اے اللہ اس کو سمجھنا کیا مشکل کام ہے اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے اے اللہ اصل میں ہم سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اے اللہ دنیا کی محبت سے توبہ کرنا چاہتے نہیں ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کی چاہت کو بدل دیجئے اے اللہ ہمارے دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اے اللہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ کہ ہمارے دل کو آپ بدل دیجئے اے اللہ اپنی طاعت کی طرف پھیر دیجئے اے اللہ اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ اس دنیا کی اور اے اللہ کفر کی کافری کی اے اللہ تمام محبتوں کو ہمارے دلوں سے نکال لیجئے اے اللہ ان کی محبتوں کو ہماری اولادوں کے دلوں میں داخل ہونے سے روک دیجئے اے اللہ بھی معصوم ہیں اے اللہ تھوڑے دن کے بعد وہ معصوم بھی نہیں رہیں گے اے اللہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ دنیا کی محبت سے توبہ نہ کر
کرنے کی وجہ سے اے اللہ ان کو اے اللہ اس محبت میں مبتلا نہ فرما دیجئے، اے اللہ ان کے دلوں کو بچا دیجئے، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بنا دیجئے، اے اللہ سچا سچا مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی لبوست کو ان کے دلوں میں داخل ہونے سے روک دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اے اللہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اے اللہ جس شکل کی بھی ہو، اے اللہ آپ سب سے واقف ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ہر کسی دھوکہ نہیں دے سکتے، اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو ہمارے اے اللہ ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کے مواقع سے روک دیجئے، اے اللہ گناہوں کے دھوکے سے روک دیجئے، اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جتنے دجال کا زمانہ ہے، اے اللہ ہم ہمارے مشائخ بار بار یاد دلا رہے ہیں، اے اللہ ہم کہتے بھی ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، لیکن اے اللہ اتنی بڑی بات کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر رہے کہ اے اللہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے، اے اللہ اس دجال کے زمانے میں تو ایمان بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا، اے اللہ صحابہ کرام اس زمانے کے فتنے سے ڈر کر کے آنسوؤں کے ساتھ رویا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں تو اس کی فکر ہی نہیں لگتی، اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہم سے کیسے ہوگی، اے اللہ آپ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی ہماری بھی اپنے مشائخ کے ساتھ نسبت کو مضبوط بنا دیجئے، اے اللہ فتنوں سے چاہے وہ باہر کے فتنے ہوں چاہے ہمارے اپنے نفس کے فتنے ہوں، اے اللہ بدگمانیاں ہوں یا بد اعتقادیاں ہوں یا اے اللہ غلط فہمیاں ہوں، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے اے اللہ ہماری اس نسبت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ مرتے سے دم تک اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ موت سے پہلے اپنی رضا عطا فرما دیجئے، پھر موت عطا فرمائیے، اے اللہ اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ نے اس دینداری کے لبادے کو اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اب تو ہم اس کتے کی مانند ہو گئے ہیں کہ جس کے گلے کے اندر پٹا پڑا ہو تو کوئی اس کو کھانے کو بھی نہیں ڈالتا کہ ہاں بھائی اس کا مالک ہی اس کو کھلائے گا، یہ تو کسی مالک کا کتا ہے، اے اللہ ہمارے بھی گلوں کے اندر اے اللہ اب دین کا پٹا پڑ گیا ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے ہمارے اوپر کہ نے ہمیں دینی مشابہت عطا فرما دی، شباہت عطا فرما دی، اے اللہ اب ہم نے ظاہری طور پر دنیا کو ترک کر دیا، اے اللہ جہاں جاتے ہیں مولوی صاحب کہلاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں دین والے کہلاتے ہیں، اے اللہ اس طرح سے تو ہم نے دنیا سے منہ موڑ لیا، لیکن اے اللہ ہمارے دلوں نے تو ابھی تک دنیا سے منہ نہ موڑا، اے اللہ آپ تو دلوں کو دیکھنے والے ہیں، اے اللہ آپ تو دلوں کے بیوپاری ہیں، اے اللہ اگر ہمارا دل دنیا کی محبت سے ابھی تک پاک نہ ہوا تو پھر تو ہم اس کتے کی مانند ہوئے جو دھوبی کا کتا تھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ دنیا میں کچھ مل سکا، نہ ہی تیری تیری آس پہ تو کچھ ملے گا، اے اللہ ہمیں اصلاح عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سچے معنوں میں اپنی محبت کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو دور کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، اے اللہ صورت میں لے کے نہیں آیا، اے اللہ یہ بھی آپ کی توفیق سے ہی بنائی، اے اللہ آپ کے جو نیک بندے تھے ان کی محنتوں کی وجہ سے ہی بنی، اے اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی بنی، اے اللہ ہم تو اس کے اوپر بھی اپنا اختیار نہیں رکھتے تھے، اے اللہ اتنی مہربانی فرما دی ہے، اے اللہ اس کی حفاظت کرنے کی اور اللہ اس کی لاج رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ایسی محبت عطا فرما دیجیے جس کے بعد تو کسی اور کی محبت اچھی نہ لگے، اے اللہ ہر غیر کی محبت سے نفرت شدیدہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے لیے قبول فرما دیجیے، اے اللہ اعمال تو ہم سے ہوتے نہیں، ذکر اذکار ہم سے ہوتے نہیں، اے اللہ معمولات ہم سے ہوتے نہیں، دین کا علم بھی ہم سنجیدگی سے حاصل کرتے نہیں، اے اللہ بس ایسے ہی، اے اللہ بس ایسے ہی صورت بنا کرتے ہیں، اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنی زندگیاں ضائع فرما کر دیں، اے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بالکل اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، اے اللہ ناکام سمجھتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ تو محتاج نہیں ہیں، اے اللہ آپ کے پاس تو وسائل کی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے پاس توفیق کی بھی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے خزانے کے اندر سب کچھ موجود ہے اے اللہ اپنے خزانوں سے اے اللہ ہماری اولادوں کی بہترین تربیت اور تعلیم کا انتظام فرمانا آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے، اے اللہ آپ انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ سے اچھا گمان ہے، اے اللہ اپنے آپ سے ہمیں بد گمانی ہے، اے اللہ اپنے آپ سے ہمیں کوئی اچھی توقع نہیں، اے اللہ ہمارے اوپر معاملات کو مت چھوڑیے، اے اللہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، اے اللہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، اے اللہ بس آپ بچا دیجئے، اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچا دیجئے، اے اللہ آگے کے راستے اپنے وصل کے راستے ہموار فرما دیجئے، اے اللہ نفس شیطان کے راستوں کے اوپر اے اللہ آہنی دیواریں کھڑی کر دیجئے، اے اللہ تاکہ ہم اس طرف رخ کرنے کا سوچے بھی نہیں، اے اللہ آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے، اے اللہ اگر آپ نے ہم سب کو معاف کر کے اپنی جنت میں داخل کر دیا آپ کی جنت کے نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ اگر آپ نے ہم سب کو نہ معاف کیا اے اللہ جہنم میں ڈال دیا آپ کی جہنم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اے اللہ ہماری تو بدبختی آ جائے گی، اے اللہ ہم تو برباد ہو جائیں گے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ غلطیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ جو ہو چکی معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنی جنت میں ہمیں بھی اے اللہ ترس کھا کر کے حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کے اندر بھی اے اللہ ہمیں دلوں کا اطمینان عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھر بار کا سکون عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی فکروں سے نجات عطا فرما دیجئے، آخرت کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو اپنی رضا والے کاموں کے لیے استعمال فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے وقت کو اپنی رضا والے کاموں کے لیے استعمال فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنی رضا والی زندگی کے لیے استعمال فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ ہمیں اتنا تو سمجھ لگ پڑی کہ رزق آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ آپ جہاں سے چاہتے ہیں کھلاتے ہیں، آپ کے یہاں رزق کی کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی کہ اولادوں کا رزق ہے وہ آپ دیں گے بلکہ دین کے راستے سے اور بھی زیادہ دیں گے، اے اللہ ہم تو دین کی آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ دین کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہماری اولادیں بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہو چکے، اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ بخشے بخشائے بندے بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس میں جو خیر تھا آپ کی طرف سے تھا، اے اللہ جو بھی خرابی تھی ہماری طرف سے تھی، اے اللہ اچھائی کو اپنی رحمت سے ہم سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس میں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو خرابی تھی اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اچھے سے اپنے دین کا کام کرنے کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، صحت کی پریشانیاں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی حلال کام کے لیے اے اللہ نیک مقاصد دے کر کے اے اللہ سفر سے گئے ہیں، اے اللہ ان کے تمام نیک مقاصد کو قبول کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ خیر اور برکتیں ان کی شامل حال فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، اساتذہ کرام کو، والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.